موخا نشبا کرم 1423 ہجری مطابق 13 دسمبر 2002 عیسوی اور 21واں پارہ سورہ لقمان شریف کی شروعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى
جب لم جو ہے وقت پر آتا ہے مضارع اس پر نہیں کہتے ہیں لاسٹ میں وہ جزم کر دیتا ہے یہ یسمع سے یسمع ہو جائے گا لم یسمع كَأَلَّمْ يَسْمَعْ يَسْمَعْهَا يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
وبشره
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها
خلق السماوات بغير عمد
دیکھیں فرق دیکھیں عربی کی نزاکت لطافت بغیر عمد بغیر عمد میم پر زبر پڑھ دیں تو اور معنی اور میم پر اگر سکون بنائیں تو اور معنی ہو جائے عمد یہ عماد کی جمع ہے سطور سمجھا اور عمد میم پر اگر سکون لا دیں گے
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة لقمان الحكمة أن اشكر لله
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله
آتينا کی الف کو اٹھائیے نہیں معنی بڑا خراب ہو جائے گا آتينا اگر آتی نہ کر کے چھوڑ دیں گے تو مانا کہیں سے نہیں پہنچ جائے گا
ایمیل بن جائے گا
یہ مسئلہ ہے یہاں
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا سورہ لقمان شریف یہ مکی ہے ان میں دو آیتیں مدنی ہیں اس میں چار رکوع ہیں 34 آیتیں 34 آیتیں 548 کلمے 548 ورڈز اور 2110 حروف 2100 دین لے جا سکے. مکی اس کا انوائرمنٹ اور کرائیٹیریا اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ابتدائے اسلام میں ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی لوگوں کو شروع کی ہے اور ابھی آہستہ آہستہ پیغام آگے بڑھ رہا ہے, اس میں خصوصاً شرک کے تعلق سے ان لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ شرک کیا ہے, شرک نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی تشدد کا وہ زمانہ ظاہر نہیں ہوا ہے جس کا ذکر خصوصاً سورہ روم وغیرہ میں گزر چکا ہے, اور خصوصاً حضرت لقمان علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام کے حوالے سے اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس لقمان حکیم کی تم کہانیاں واقعات اس کی نصیحتیں اس کے بعد اس کی حکمت و دانائی کی باتیں اپنے یہاں نجی مجلسوں میں کرتے ہو, اشعار میں پڑھتے ہو, اس لقمان حکیم نے بھی وہی پیغام دیا تھا جو پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. زیادہ تر ان کی باتوں کو تو ایکسپٹ کرتے ہو, مگر کیا وجہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین کی طرف بلاتے ہیں اور اسی شرک سے تم کو روکتے ہیں تو تم ان کے جان کے دشمن ہو گئے ہو؟ کیا آگے آ رہا ہے. حضرت لقمان حکیم کے تعلق سے بڑا اختلاف کیا ہے علماء نے. محمد ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت لقمان کا نسب یہ ہے, لقمان بن باعور بن ناحور بن طال. حضرت وہب کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے. حضرت مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے. واقدی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک قاضی تھے, اور ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا کہ آپ 1000 سال زندہ رہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا, اور اس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دینا ترک کر. اس کے علاوہ ابن کثیر نے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے, اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت لقمان کی نبوت میں اختلاف کیا گیا کہ نبی تھے کہ نہیں تھے, لیکن ولایت میں سب کا اتفاق ہے. اور اس پر دلیل یہ دی گئی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام مصر کے ایک حبشی غلام تھے. یہ دلیل دی گئی کہ مصر کے ایک حبشی غلام تھے, اور غلام جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کبھی کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے. ایک دلیل یہ قول ہے. اور حضرت جابر سے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ حبشی غلام تھے اور بڑھئی تھے, بڑھئی جانتے ہیں کارپینٹر. حضرت جابر سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تو لقمان پستخط اونچی ناک والے موٹے ہونٹ والے نو بھی تھے. نہیں غلام نہیں بنتے, ان کو متبنا بنایا گیا تھا, اڈاپٹڈ بیٹا غلام. غلام اگر ہے تو اس کی تعبیر کی جائے گی. سوال اچھا کیا, اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب یہ بھی ہو سکتا ہے جواب میں آیا کہ اعلان نبوت کے ظہور سے پہلے ہو سکتا ہے, لیکن اس کی تعبیر کی جائے گی. بہرحال اچھا, بہرحال چنانچہ
ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ کے آقا نے آپ سے کہا کہ ایک بکری ذبح کر اور اس کے جسم کے سب سے اچھے دو حصے لے کر گیا, جسم کے دو پیسز جو سب سے اچھے ہو, قیمتی ہو, لے کر گیا. وہ جو ہے کیا کیا انہوں نے کہ زبان اور دل, اس کی زبان اور اس کا دل لے جا کر دیکھا. کچھ دن گزر گئی, آپ اس کے جسم کا سب سے خراب حصہ لے کر کے آئے, وہ لے جا کر کے پیش کیا زبان اور دل. مقصد کہا یہی دونوں اگر ٹھیک رہے تو پورا بدن ٹھیک ہے. اور رسول اس کی روایت حدیث پاک کی روشنی میں یوں ہو گئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صالح ہو جائے تو پورا بدن صالح. اور دوسری حدیث کی اپنی زبان کو قابو میں رکھو, یہ زبان عزت دلاتی ہے, یہ زبان دل کر دیتی ہے, یہ دراصل اس کی زبان ہے. بہرحال کہ حضرت لقمان علیہ السلام و اللہ جل شانہ نے بہت ہی عظیم دانائی اور حکمت اور عقل بندی کی بات کی, ایسی ایسی نصیحتیں اور ایسے ایسے اقوال ان کے ہیں کہ انہوں نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور فرمایا ہے کہ نبوت کی دلیل جو دی ہے انہوں نے کی حضرت اکرمہ سے مرمی ہے کہ آپ نبی تھے, لیکن یہ بھی جب کہ سند صحیح ثابت ہو جائے. اور حضرت لقمان علیہ السلام ایک شخص جس کا نام جس کو بنی حسحاس کہا جاتا تھا اس سے بولا, آپ بکریاں چرایا کرتے تھے, چنانچہ آپ نے ایک بڑا اچھا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے ایک شخص نے کہا کیا تو بنی حساس کا غلام نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں. اس نے کہا کیا تو بکریوں کا چرواہا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں. کہا کیا تو کالے رنگ کا نہیں؟ فرمایا ظاہر ہے میں سیاہ رنگ ہوں. تم یہ بتاؤ تم پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہی کہ پھر وہ کیا ہے کہ تیری مجلس پر رہتی ہے, لوگ تیرے دروازے پر آتے رہتے ہیں, یعنی تیرا اس قدر اہتمام تیری عزت سے دیکھی جاتی ہے اور تیری باتیں لوگ شوق سنتے ہیں. آپ نے فرمایا سنو بھائی, جو باتیں میں تمہیں کہتا ہوں ان پر عمل کر لو تو تم بھی مجھ جیسے ہو جاؤ گے. کیا ہے؟ آنکھیں حرام چیزوں سے بند کر لو, زبان بےہودہ باتوں سے روک لو, حلال مال کھایا کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو, زبان سے سچ بات بولے کرو برا کرو, وعدے کو پورا کیا کرو, مہمان کی عزت کیا کرو, پڑوسی کا خیال کیا کرو, بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو. انہی عادتوں کی وجہ سے میں نے بزرگی پائی. یہ حضرت لقمان علیہ السلام تھے, ان کی کچھ نصیحتیں آگے قرآن میں خود ذکر فرمائی گئی. چونکہ آپ کا نام ذکر کیا گیا اور کچھ واقعات دانائی کے نصائح بیان فرمائے گئے, اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھ دیا گیا. ابتدائی پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ کی کبریائی اور شرک سے یہ جتنا اوائڈ کرنے کے تعلق سے قرآن میں تفصیل گفتگو کی ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں اور اس پر پوری گفتگو ہو چکی کہ حروف مقطعات کے ترجمے نہیں ہوتے, اس کی مراد اللہ جل شانہ, اس کے معنی اللہ جل شانہ جانتا ہے اور اس کی عطا و فضل سے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور بس تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے. کون سی؟ جو پڑھنی پڑھی جا رہی ہے, سنائی جا رہی ہے. ہدی و رحمت للمحسنین, ہدایت اور رحمت ہے نیکوں کے لیے. آیتیں اس کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, وہ جو نماز قائم رکھے اور زکات دے اور آخرت پر یقین لائیں ان کے حق میں مفید ہے. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک المفلحون, وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا. اعلیٰ کا ترجمہ دیکھیں کتنا زبردست کیا ہے. اولائے کا ہم لوگ لہون کا ترجمہ عموماً لغوی طور پر ہوگا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں, لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے یعنی مزاج قرآن کو ایسا ڈھال دیا ہے اردو میں اور انہی کا کام بنا. کتنا زبردست اس سے خوبصورت ترجمہ نہیں ہو سکتا, انہی کا کام بنا تھا جو لوگ ایسا ایسا کام کر رہے. یہ ہے ایک متقی کی زندگی کے درمیان پائے جانے والے وہ عناصر کہ جب یہ چیز کسی بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہوتا ہے اور اس کی آخرت سنوری ہوئی ہو جاتی ہے, دنیا اس کی اچھی ہو جاتی ہے. اب یہاں سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کا شان نزول بیان فرمایا گیا ہے کہ ندب ابن حارث ابن کلدہ یہ بڑا تاجر تھا مکے کا, تو یہ روم ایران وغیرہ کی تجارتیں کیا کرتا تھا. جب قرآن پاک اترنا شروع ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاد و ثبوت اصحاب ایکا اصحاب نوح وغیرہ کے واقعات سناتے تو نضر بن حارث کہا کرتا تھا کہ
تم لوگ واقعات سنتے ہو,
آؤ میں تم کو ان سے اچھے واقعات سناؤں, ان سے اچھی کہانیاں سناؤں. تو کیا کرتا کہ ایران کے بادشاہوں کے روم کے بادشاہوں کے واقعات سنایا کرتا, اسلیار ہے رستم ہے انہیں سب لوگوں کے واقعات بیان کر کے سنایا کرتا. تو قرآن پاک اترا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ لوگ لہو و لعب کی باتوں کو قرآن کے مقابل ٹیلی کر رہے ہیں. کہاں اسفندیار کے واقعات, کہاں رستم کے واقعات, ناچ گانا رقص و سرور, دنیا کی جھوٹی کہانیاں بکواسیں بے ہودا باتیں, اس کو قرآن کے مقابلے پیش کریں. اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے. اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں, ان کے لیے ذلت کا آثار ہے. اس تعلق سے بیان فرمایا گیا سبحان اللہ کہ حضرت ابن عباس وغیرہ کی روایات میں آیا ہوا ہے کہ اس میں جس مسئلے کو خصوصیت بیان فرمایا گیا ہے وہ ہے کیا کہ لہو و لعب سے مراد یہاں پہ موسیقی ہے, میوزک ہے خاص طور سے. اور ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم اللہ کی اس سے مراد گانا اور راگ ہے. اور ایک اور جگہ ہے کہ آپ سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے تین دفعہ قسم کھا کر فرمایا کہ اس سے مراد گانا اور راگ اور راگنیا ہے. حضرت ابن عباس, حضرت جابر, حضرت عکرمہ, سعید ابن جبیر, مجاہد, مقبول, عمرو بن شعیب, علی بن مزاحمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے. اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ آیت گانے بجانے باجوں گاجوں کے بارے میں اتری ہے. تو معلوم یہ ہو گیا کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی نہیں جو اس لہو لعب میں پیسے خرچ کرتے ہیں, یہاں مراد اس سے ہے کہ اسے محبوب رکھنا اور پسند رکھنا بھی مراد ہے. اس لیے کتاب پیسہ خرچ کرنے کے بعد شو مناقب کیا ہے, برائی بیان کی, یہ نہیں بلکہ جو خود اس کو پسند کرا وہ بھی اس کے اندر داخل ہے اس میں. کہ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں, گانا بجانا ناچ راگ راگنی کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے بے سمجھے ہوئے, قرآن فرماتا ہے, اور اسے ہنسی بنا دے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ذلت کے عذاب میں گرفتار ہے. دو باتیں یہاں پہ, ایک تو یہ کہ گانا بجانا خود کرنا یا کرانا, اور یہ کہ کرتا تو نہیں مگر پسند کرتا ہے. دو باتیں, پسندیدگی کا بھی وہی حال ہے کہ جو گانا بجانے والے کا حال ہے. لہذا اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دالان میں بیٹھے ہوئے تھے, دالان کہیں دور سے کسی گانے والی کی آواز آ رہی تھی. آپ نے اپنے کان میں انگلیاں ڈالی اور گھر کے اندر چلے گئے اور دیر تک گھر کے اندر بیٹھے رہے. پھر کچھ دیر کے بعد دیکھ نے فرمایا کہ کیا ختم ہو گیا؟ لوگوں نے پوچھا کیا کی ختم ہو گئی؟ وہ گانے کی آواز آ رہی, تم لوگوں نے نہیں سنا تھا؟ یہ سن لیا. یہ میں نے اس سے پہلے رمضان شریف میں کسی جگہ آیت بیان کر کے تفسیر بیان کیا تھا نا, کہ کسی شخص نے ایک آرٹیکل لکھا, اس میں لکھا ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھ لیا مگر مجھے کہیں نہیں ملا, کہیں نہیں دیکھا کہ تین سال میں نے قرآن کی چھان بین کی لیکن کہیں نہیں ملا کہ قرآن میں کہیں میوزک کے بارے میں کہیں منع کیا گیا ہو. ہے نا, ظاہر سی بات ہے الف کا نام لٹھ نہیں جانے گا اور قرآن کا مطالعہ کرنے سے کیا مل سکتا ہے؟ قرآن اترا ہدایت کے لیے, لیکن جب قرآن کو علم کی روشنی میں پڑھا جائے گا تب تو فائدہ ہوگا. اب کوئی شخص اگر تعزیرات امریکہ یعنی جو امریکن قانون کی جو کتاب ہے اس کو کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے جو اتنا تو جانتا ہے کہ دس از اے کیٹ آئی ایم مین, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا ہے, اور وہ کہتا میں نے پوری تعزیرات امریکہ پڑھ ڈالی کہیں نہیں ملا, صاحب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آدمی خود مارا دینا پڑے گا, کہیں نہیں ملا. تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ یار ہے کہیں سے آیا ہوگا, اس لمبی جگہ سے آیا ہوگا. یہ اس نے قرآن پڑھا, کیا پڑھا, کیسے پڑھا, ہر شخص سے نگاہ ہوتی ہے, صراحتن آیا وہ تفدہ حضوا. یہ من یشتری لہو الحدیث, لہ لہو کہتے ہیں ہر اس کام کو جو حق اور اچھے کاموں کے روکنے کا ذریعہ بن جائے, ہر وہ کام لہ کہا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ ایسا کوئی بھی کام جس سے حق اور خیر اور نیک کا کام کرنے کے لیے رکاوٹ بن جائے وہ, اسے لہو لہ کہیں گے. خالی کھیل کود ہی نہیں, کوئی بھی کام ایسا ہو سکتا ہے اسے لہو کہہ دیا جائے. اور جو شخص لہو کو خریدتا ہے لہو الحدیث, تو قرآن کہتا فاولائے کا رمضہ مہین فی ذلت کا جاؤ. یہ پھر فرمایا اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں, جیسے اس کے کانوں میں ٹھیٹھ ہے, تو اسے دردناک عذاب کا بوجھتا ہو. یہ دراصل ان کافروں کے لیے ہے کہ جو قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے تھے تو بھجک کر کے چلے جاتے تھے اور غرور سے تکبر کے ساتھ مسلمانوں کو ذلت و حقارت کے ساتھ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو, یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر فرشتہ وہی لایا کرتا ہے اور یہ وہی کی باتیں جانا کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی دردناک عذاب ہے. تکبر اور غرور یہ دراصل اتنی خراب چیز ہے, اتنی خراب چیز ہے کہ انسان کی ساری عبادت کو چشم زدن میں مٹی ملا دیتا ہے. چشم زدن پلک جھپکنے کے اس سے زیادہ پہلے ہی اسے ساری بات سجایا جاتی ہے. ضرور تکبر اتنی خراب چیز ہے. جب یہ آیت کریمہ اتری اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کپڑے دھوتا ہوں صاف ہوتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے, میں اپنے جوتے صاف کرتا ہوں جس میں مجھے اچھے لگتے ہیں, تو کیا رسول اللہ یہ بھی غرور ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, غرور وہ ہے کہ اپنے مقابل میں دوسرے کو حقیر سمجھا جائے, اپنے کو بڑا جانا جائے. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو غرور آ جائے. اور کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو منکسر بنا لیتے ہیں ہمیشہ. ایک عارف باللہ کا واقعہ ہے, سبحان اللہ, عارف باللہ ولی کامل. ایک شخص نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ حضور تشریف لائیں ہمارے یہاں, بڑی مشکل سے دعوت قبول. کہا تین شرطیں ہیں, اگر تم اس کو قبول کرو تو تیری دعوت میں آ جاؤں گا. کہا کیا؟ کہا نمبر ایک, تمہارے یہاں آؤں گا میں, جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. کہا ٹھیک منظور. کہا جو چاہوں گا کھاؤں گا. کہا بھی منظور. کہا جب چاہوں گا چلاؤں گا. کہا بھی منظور. آپ تشریف لے آئے. گئے, مجمع لگا ہوا تھا, یہ گئے جہاں جوتے اتارے جا رہے تھے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد دوڑا, حضرت تشریف لائے. کہا میں نہیں, میرا معاہدہ ہو چکا ہے, جہاں میں چاہوں گا بیٹھوں گا, میں کوئی بیٹھوں گا. اس کے بعد کھانا لگایا گیا. ان کے پاس تھیلی میں سوکھی روٹی تھی, نکال کھانا شروع کر دیا. کہا حضور کھانا رکھا ہوگا. کہا دیکھو میرے میرا وعدہ ہو چکا ہے،
میرا وعدہ جو پہنچا جاؤں گا اس کو بتا دو. پھر اس کے بعد دیر تک لوگ بیٹھے رہے، جب دیکھا کہ انہوں نے اپنی روٹی ختم کی، ادھر کھانے کا نہیں اپنی روٹی تو ختم کر لی، اس کے بعد کہا خدا حافظ، کہا حضور آپ جا رہے ہیں، کہا فساد ختم ہو گئی ہمارا وعدہ تو جی. یہ یعنی اپنے آپ کو جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حقیر و ذلیل سمجھتا ہے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھے گا رب قریب اس کو اتنا ہی اٹھا دیا جاتا ہے. اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسے گرا دیا جاتا ہے. یہ اصول اسی طرح سے. تو صحابہ کرام کے بارے میں مشرکین مکہ کے خیالات بڑے خراب خراب تھے. ذرا دیکھو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر پر وہی آئے گا، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ دردناک عذاب ہے. اب اس کے بعد پھر مومنین کے احوال و قواعد بیان ہو رہے ہیں. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی عزت و حکمت والا ہے. اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں لنگر ڈالے کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا. یہ سب ایک بندہ مومن کے لیے رب کریم کی ذات پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی کبریائی اور قدرت کی دلیل بیان کی جا رہی ہے. نمبر ایک کہ آسمان کو بے ستون بنایا. قرآن کہتا کہ بغیر عمد ترونہا، ایسے ستون کے بغیر کے جو تمہیں نظر آئے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ بغیر عمد ترونہا تمہیں نظر آئے تو ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اس آیت سے پتا چلتا ہے ستون ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جدید دور کی تحقیقات کے مطابق کچھ بھی ہو جائے، فیثاغورس نے کہا کہ صاحب جو قدیم فلسفی ہے جس کی بنیادوں پر جدید سائنس کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں، اس نے کہا صاحب آسمان نام کی کوئی چیز نہیں. نے کہا کہ انتہا جہاں پہنچتی ہے وہی آسمان کہا جاتا ہے. اسی کو پھر بعد کے لوگوں نے سقراط نے فالو کیا، یہ چلتا رہا. فلک کے قائل ہیں وہ، آسمان کے قائل نہیں. اور قرآن نے ہمیشہ آسمان کو ترتیب دی ہے، فرمایا کہ خلق السماوات بغیر عمد، آسمانوں کو بغیر سکون ستون کے پیدا کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کیسے. اب تو قیامت جب ہوگی تبھی پتہ چلے گا کہ کیسا ہے. نمبر ایک نہیں بے ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آئے، بے ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آئے، یعنی تم کو نظر نہیں آ رہے، پیدا کیا ہے. کہیں کے حساب یہ کہ بغیر ستون کے پیدا کیا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اس کی تعبیر یہ ہو جائے گی کہ بغیر ستون کے پیدا کیا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، ستون ہے اللہ عالم الصواب. نمبر دو، اور پھر زمین پر پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے. شیخ سعدی نے اسی کو اپنے گوسنا کتاب کے اندر لکھا ہے کہ زمین از تپے لرز آمد ستو، پڑو گوشت پر دامنش بے خکو. جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین لرزنے لگی، تو اللہ جل شانہ نے پہاڑوں کی کیل تھوک دی زمین کے اوپر، تو زمین تیار گئی. تفاسیر میں آیا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورہ حامیم سورہ مومن کے اندر وہاں 24ویں پارے میں حامیم سجدہ کے اندر جو ہے یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب زمین کو پیدا کرنا چاہا تو سمندر میں جھاگ اٹھی، وہ جھاگ پتہ نہیں کتنے سال پڑی رہی کہ وہ جمی، اور جمنے کے بعد اس کے اندر استقرار پیدا ہوا، یعنی سختی پیدا ہوئی. وہ جھاگ کے اندر سختی پیدا ہوئی، پھر وہ سخت ہوئی
اس کے بعد پھر اس پر اللہ جل شانہ نے چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا کیے پہلے, اور پھر اس کے اندر حرارت ڈالی, حرارت ڈالنے کے بعد پھر زندگی کے آثار ظاہر ہوئے, پھر بڑے بڑے کیڑے پیدا کیے, پھر جناتوں کو پیدا کیا. اس کی بہت دیر کے بعد تب جا کر کے انسان, حضرت انسان کی باری آتی, یہ پیدائش کے برائے قرآن میں آگے آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان سے اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان سے آؤ, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, دونوں نے کہا اتینا طائعین, ہم تیری فرما برداری کرتے ہوئے حاضر ہیں. یہ خود صرف اللہ کے کہ ابھی چیز وجود میں نہیں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خطاب میں وہ آ گئی ہے. ہمارا مخلوق کا حال یہ ہے کہ جب تک چیز موجود نہ ہو اس وقت تک اس سے خطاب درست نہیں ہے, جب تک چیز موجود نہ ہو اس وقت تک اس سے خطاب درست نہیں ہے, اور اللہ کے لیے چاہے ہو چاہے نہ ہو. چنانچہ اس نے روز عدل میں کہا کن ہو جا, کوئی چیز نہیں تھی, اور یقون ہو گیا, تو اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ اس نے زمین پر پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور زمین ٹھہر گئی. تیسری بات یہ کہ وبصا فیہا من کل دابۃ, اور پھر اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. اللہ اکبر, کتنے قسم کے جانور پیدا کیے ہیں اللہ کے لیے. آدمی کے بس کی بات نہیں کہ اس کی تحقیق و تلاش ہو چکی ہے, اب آپ خود دیکھیے کہ کچھ وہ پرندے چرند درندے جو ہمارے ہاں یہاں نہیں ہیں, جو یہاں ہیں وہ افریقہ میں نہیں ہیں, جو افریقہ میں وہ یہاں نہیں ہیں. ماحولیات کے اعتبار سے, سردی گرمی کے اعتبار سے, ہم نے پہلی بات امریکہ میں آ کر کے سفید ریچھ جو اس میں رہتا ہے فرق رہتا ہے, یہاں جب آپ ٹی وی میں دیکھا اس کو جانتے بھی نہیں سفید ریچھ کیا ہوتا ہے, ریچھ جانے سفید ریچھ نہیں جانتے. یہ صورت ہے, کتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. پرانی تحقیقات تو یہ کہ 18,000 عالم پیدا کیا ہے اللہ کے تعالیٰ, 18,000 ایک عالم میں پھر کتنے ہزار عالم ہے اللہ کے تعالیٰ. یہ رابطہ کی تشریحات بعض دوسرے مقامات پہ اللہ نے یوں بیان فرمائی کہ ان جانوروں میں سے کچھ وہ ہیں جس کو تم کھاتے ہو, کچھ وہ ہیں جو تمہارے گوشت ہونے کے کام میں آتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو تمہاری سواریوں کے کام میں آتے ہیں, طرح طرح کے جانور پیدا کیے. اور چوتھی بات, وانزلنا من السماء ماء, اور پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا, سب قدرت کامل اللہ. اور پھر پانچویں بات, اس قدرت کاملا کا مزار سامبتنا فیہا من کل زوج کریم, کہ تو زمین میں ہر نفیس چوڑا اگایا. اب لیجیے صاحب, معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی پودے ہیں, درخت ہیں, نباتات ہیں, جتنے پلانٹ ہیں, وہ سب کے سب جوڑے جوڑے ہیں. اور جو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر میل اور فیمیل کی جنسیت پائی جاتی ہے, یہ خصوصیت, میل اور فیمیل کی خصوصیت پایا جو اس کو بولتے ہیں. اب اللہ کی قدرت کا اندازہ لگانا شروع کرے آدمی, پتا لگائے کون سا جوڑ, کون سا درخت میل ہے, کون سا فیمیل ہے. ہمارے یہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہاں انڈیا میں ہمارے یہاں پپیتے کا درخت تھا, کرتے ایک پپیتا تھا, اس کے پپیتے بڑے ہوتے تھے, ایک چھوٹا جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. بچپن میں لوگوں نے کہا کہ جس کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ مادہ ہے, یعنی فیمیل ہے, اور جس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ میل ہے. ایک ان پڑھ طبقے کی بات کر رہا ہوں, جو کھیتی کرتا ہے, غیر پڑھا لکھا ہے, معمولی تعلیم ہے, اس کی ذہانت یہ ہے کہ صاحب ایک درخت کے اندر فرق پیدا کر دیا اس نے انسان, یہ نہیں ہو پھر. اب جس کے پاس اللہ نے علم نباتی نباتات باٹنی کا علم جس کو دیا اللہ نے, جا کے تحقیق کرے, ایک سے ایک چیزیں ملے گی. یہ اللہ کی قدرت, اتنے قدرتوں کا ذکر کیا گیا ہے صرف ان کے لیے کہ جن کے درمیان قرآن اترا تھا انہیں اللہ کی ذات کی معرفت کرانے مقصود تھی. اللہ, اب اتنا کہنے کے بعد اسلوب دیکھیں, ہذا خلق اللہ, یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی, یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دون,
تو اے مشرکو اب تو مجھے وہ دکھلاؤ جو اللہ کے علاوہ لوگوں نے پیدا کی جس کی تم پوجا کرتے ہو.
بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا
ہے؟
اللہ کیا
دلیل ہے صاحب؟ فرعونی ما ذا خلق الذين من دونی. تو اب بتاؤ تم مجھے دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا ہے. الظالمون فی ضلال مبین. بلکہ ظالم خلی گمراہی میں ہے, خلی گمراہی میں دیکھ کر کے اندیک بن رہے ہیں, جان کر کے انجان بن رہے ہیں, علم کے باوجود جاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں. بتاؤ اب دیکھیں قرآن کا انداز جگہ جگہ کتنے پیرائے بیان سے قرآن سمجھا رہا ہے. 17 پارے میں سورہ حج شریف کے اندر بیان فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو کہ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَجًّا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ وَرَفَقَ طَالِبُ مَطْلُوبُ. یہ بت اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر کے لے جائے تو اس کو چھین نہ سکیں گے, اس کی پوجا بند کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اسی حوالے سے بیان فرمائی کہ کس نے توڑا بتوں کو, تو کہا کہ جو بڑا اسے پوچھ لو. تو کیا کہا تھا؟ تم کو نہیں معلوم ہے یہ لوگ بات نہیں کرتے, بولتے نہیں. ہم نے کیا فرمایا تھا؟ پھر تمہارے پر افسوس ہے. پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ لا ينفعكم ضر ولا نفع, کہ جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے. یہ وہ انداز بیان ہے. بڑا صراحت کہہ دیا کہ اے مشرکو اب تم وہ مطلب ہو وہ تو نے کس کو پیدا کیا مجھے دکھنا ہونا چاہتا. یہ تھا یہاں تک ایک اسلامی بیان کہ اللہ جل شانہ کی ذات والا صفات اور اس کی قدرت کے مظاہر کے ذریعہ اس کی ذات کو پہچانا جائے. اب حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت آ رہی ہے, اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. اشکر للہ, کہ اللہ کا شکر کرے, اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے, اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا تھا وہ کیا تھا؟ کہ اے لقمان تمہیں حکمت اور دانائی عقل دی گئی ہے, اس عطا پر تم اللہ کا شکریہ. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا, اللہ کی چاہے چھوٹی نعمت ملے یا بڑی نعمت ملے فوراً بندے کے اوپر شکر لازم ہے. اور چاہے چھوٹی نعمت ملے یا بڑی نعمت, بندے پر اللہ کا شکر لازم ہے. جی ایک گھونٹ پانی بھی پیئے تو اللہ کا شکر کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کر. نہیں اس کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے. حکمت یہی کہ حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے اندر وہ دانائی عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں ان کے پاس کسی کے پاس تھی. اختلاف کیا ہے لوگوں نے, حضرت قول میں بیان کیا حضرت قلادت قولے کے نبی تھے وہ. نہیں تو یہاں بھی ہو سکتا ہے نا, پیر سمیٹا تو رامی کہتے ہیں کہ اسی صورت میں انتقال ہو گیا. سفیان ثوری کو سور اس لیے کہتے ہیں, سور مانے پائے کہ ایک بار وہ شاید جوتا پہن کے مسجد میں داخل ہو گئے لاشعوری کے طور پر, غیب سے آواز آئی تھی کہ بہنوں جیسی حرکت کرتا ہے. پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ پھر مجھے یہی لفظ, اس کے بعد انہوں نے جو جوتا اتارا زندگی نہیں اتاری, اس لیے سوری. تو یہ تو آواز آئی نا, یہ ولیوں کے پاس یہ ہاتھ لگا. ومن یشکر, فانما يشكر لنفسه، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے. دوسری ایک قرآن کہتا ہے کہ میں شکر تم راضی کرنا کو، مگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. شکریہ پر نعمت بڑھتی رہتی ہے، اور شکر سے اللہ کو کیا فائدہ، کچھ بھی نہیں، مگر فائدہ بندے کا ضرور. اسی لیے اسلامی اصول کتنا پیارا ہے. چھینک آئے تو کیا کہیں، چھینک. میں نے پہلے بتایا نا کہ چھینک اسلام میں بڑی بابرکت چیز رکھی گئی ہے. غیروں نے اس کو جو ہے معیوب سمجھ رکھا ہے، اور یہ کہ اگر کسی کام کے شروع میں چھینک آ جائے تو کہتے کہ نفست ہے. اسلام کہتا ہے اگر کسی کام کے شروع میں چھینک آ جائے تو کام بابرکت ہے، انشاءاللہ پورا ہوگا. یہ صورت ہے تو شکر سے بندے کا خود فائدہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا انکار کرے، اللہ تو دھنی ہے، بے نیاز ہے، کائنات کی ہر شے اس کی تعریف کر رہی ہے. اگر ایک انسان نہیں کرے تو کیا نقصان اس کا ہوگا؟ اس کی تعریف کے لیے تو ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی زبانوں سے کبھی غلطی اور خطا کا سرور نہیں ہوتا ہے. شیخ معصوم نقشبندی اللہ ان کی طبیعت صحیح فرما دے، اللہ کی نیک بندوں میں سے ایک نیک بندہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ جب ان سے بات کی ہے تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ایسی زبان سے دعا کرنی چاہیے کہ جس زبان میں اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کی. ایسی زبان سے دعا کرنی چاہیے کہ جس زبان میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی. وہ دعا قبول ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے تھے، قیامت کا ذکر چل رہا تھا اور آسمان سے عذاب الہی اترنے کی بات ہو رہی تھی. حضرت عائشہ سے کرتے ہیں یا رسول اللہ تو کیا برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی اسی عذاب میں آ جائیں گے؟ فرمایا ہاں، یا تو وہاں سے بھاگ جائیں وہ، یا رہیں گے تو جیسے گیہوں کے ساتھ گھول بھی جائے گا مل جائیں گے. آج تو مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. جب وہ کباب خانے میں جاتا ہے، جب شراب پیتا ہے، جب زنا کرتا ہے، جب نماز نہیں پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اللہ نہیں دیکھتا ہے. بتائیے جب عذاب اترتا ہے نا، تو یا تو پھر وہاں سے آدمی ہٹے، اگر نہیں ہٹے گا نہیں بگے گا تو پھر اس عذاب میں اس کو بھی پسنا ہے. یہ طے ہے. آئے بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ نے وہ بھی دیکھا جو صحابہ تھے، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں لے کر کے نکلتے تھے اور بڑے بڑے شہروں کو فتح کر کے چلے جاتے تھے. اس زمانے بھی اللہ دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا ہے اور قیامت تک دیکھے گا. اور آج جو ہے گھروں میں بیٹھ کر کے بلین 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 کا ماحول بناتے ہیں، سو سو عورتیں زناکاری کے لیے رکھتے ہیں، چار چار سو بچے پیدا کرواتے حرامی، بادشاہت کرتے ہیں، مذہب کے نام پر ڈھونگ رچتے ہیں. اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے. ان کو عزت دے گا کہ ذلت دے گا؟ بتائیے. وہ تھے کہ تنہا جاتے تھے، روم کے ایران کے دربار میں گئے ہوئے ہیں، کیا تھا ان کے پاس؟ جو ہسٹری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسنجر بھیجا ایران. ایران اس وقت بہت بڑی طاقت تھی، سپر اسٹار، بہت بڑی طاقت تھی. یہ لوگ گئے، صحابی جانتے کس شان سے گئے تھے، پرانے جوتا پہنے ہوئے تھے، ایک نیزا تھا، اس نیزے کی انی ٹوٹی ہوئی تھی، اور سر پہ بہت پرانا لوہے کی ٹوپی جسے خوف بولتے رکھا ہوا تھا، ترکش تیروں سے بھرا ہوا تھا، اسی شان سے چلے گئے اندر تک, اس کے موٹے موٹے قارن قارن بچھے ہوئے تھے ایران کے بادشاہ, سب لوگ جاتے تھے اس کو سجدہ کرتے تھے, تمہیں دور جوتا اتار دیتے, یہ چلے گئے اور جا کے سامنے سینا یہ اپنے نیدے کو اس قارن میں اسے گاڑ دیا اور کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سفیر ہیں, میسج لے کے آئے ہیں, یا تو اسلام قبول کرو ہمارے فرمائے بن جاؤ یا پھر جزیہ جو ٹیکس دینا شروع کرو, اور میں اگر نہیں مانو گے تو یہ دیکھ رہے ہو نا ایسے طرح, تو یہ دیکھ رہے ہو نا اس سے فیصلہ کیا جائے اکیلے. اس نے کیا کہا تھا کہ اگر سفیروں کا قتل کرنا درست ہوتا تو میں تاج کو قتل کر دیتا, وہ تھے اکیلے ایک سپر طاقت کے سامنے جا کر لڑکا رہے تھے اور اللہ نے مدد کر دی اور آج گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پورا خلیجی ممالک جو ہے پورا گلف ایریا کیا ہو رہا ہے اللہ بھی دیتا. یہ شکایت کرنا بالکل بیجا ہے کہ مسلمانوں پر تکلیف ہے, اللہ کے نشانوں کر نہیں فرما رہا ہے, مسلمانوں نے اللہ کو کتنا دکھ پہنچایا ہے. یہ دیکھیں آج کل نماز پڑھی جا رہی ہے, نماز پڑھنے کا انداز دیکھ رہے غالبوں کا, بتاؤ نماز سے پڑھی جاتی ہے, نماز سے پڑھی زیادہ پڑھتا ہے اسلام, اسلام وہی عرب جانتا ہے, اسلام تو جانتے نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں, یہ مسلمان جب مسلمان ہوگا تو کم ہوگا ظالم ہے, پہلے مسلمان مسلمان نہیں ہوگا لاتا ہے چاہے جسے رہے مارا جائے کاٹا جائے گا پیٹا جائے گا بھولا جائے گا سب کچھ ہو جائے گا. ہندوستان میں مجھے بتایا نہیں رمضان شریف کے درس میں, ہندوستان میں انڈیا میں چونکہ بڑے شکاؤں جانتا ہوں, ہندوستان میں رمضان شریف کے بعد سنیما گھروں میں سب سے زیادہ لمبی لائنیں روزہ داروں کی ہوتی ہیں, اور وہ بھی لپنگوں کو چھوڑ دیے حاجی صاحبان جو لمبی لمبی داڑیاں رکھتے جاتے ہیں سنیما دیکھنے کے لیے, موڈ بدل جاتے ہیں, اللہ کس پر رحم کرے گا ان پر کرے گا. تو یہ اب اس کے بعد, اور جب لقمان, اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا, اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا, بے شک شرک بڑا ظلم ہے. پہلی تعلیم حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو کی گئی وہ کیا ہے؟ شرک. اس لیے کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے, شرک سے بڑا جرم کوئی چیز نہیں شرک. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اب یہ ایک نصیحت کرنے کے بعد یہاں سے بات ختم ہو گئی ہے. اب بیچ میں تقریباً دو آیتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں, اس میں اس زمانے کے لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے, اس کا تعلق حضرت لقمان سے نہیں ہے, یاد رکھیے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی, اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا, کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی, اور اس کا دودھ چھوٹنا دو برس میں ہے, یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر مجھے تک آنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے. رب کریم نے جہاں جہاں اپنی عبادات اور عدم شرک شرک نہ کرنے کے حوالے سے گفتگو کی ہے, وہیں پہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کیا ہے. یہ عجیب قرآن پاک کا یہ اسلوب بیان ہے, جب کہتا ہے شرک نہیں کرنا تو یہ بھی کہتا ہے کہ ماں باپ کا احسان کر, یہ بھی ہے ولا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا, اللہ کے ساتھ شرک شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان یہ اللہ جل شانہ کی نگاہ میں شرک نہ کرنے کے بعد سب سے بڑی منزل ہے.
اور اللہ جل شانہ کی رضا کے حصول کے لیے اس سے بہتر سجاؤ کوئی نہیں ہو سکتا.
لیکن یاد رکھیے
کہ اگر ماں باپ کسی گناہ یا خلاف شرع خلاف اسلام کام کا حکم دے تو نہیں مانا جائے گا. اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی معصیت کے لیے مخلوق میں کسی کی اطاعت لازم نہیں ہے. واقعہ یہ ہے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے جو وقت شرک میں تھی انہوں نے کہا کہ میں تو جب تک بیٹے تم نے ایمان کو قبول کر لیا ہے اور سعد بن مالک تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا جن کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک تو اپنے دین میں واپس نہیں آئے گا میں کھانا پینے کھاؤں گا. بہت سمجھانے کی کوشش کی ماں اسی بات نہیں کہنی چاہیے ایک دن دو دن تین دن ہوا جب حالت بگڑ گئی بہت زیادہ ماں کے پاس آیا اور کہا کہ سنو چاہے مر جاؤ چاہے زندہ ہو مگر میں نے اسلام قبول کر لیا اب اسلام سے پھر نہیں سکتا. جب ماں نے دیکھا کہ اب تو مجبور ہو گئی کسی بھی صورت سے یہ واپس نہیں آنے والا ہے تو پھر کھانا پینا سعد بن مالک کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہوئی ہے. بہت سے انسان والے کیسے کہ حملت امہ نبالا علی ابانی فسالو فی عامین کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چھڑانا دو برس میں ہے. یہ کہ حق ماں میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر گوشی تک آنا ہے اس سے ایک دو مسئلے بات ہوتے ہیں. نمبر ایک کیا کہا ہے ایک جگہ آیا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ احقاف شریف میں آیا ہوا ہے کہ وحبلہ وفصالہ ثلاثون شہرا کہ حمل اور دودھ چھڑانا یہ کل 30 مہینے میں ہے. کتنے میں 30 مہینے میں. اس پر غور کر کے فقہاء مجتہدین نے ایک مسئلہ نکالا کہ حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے کم سے کم یعنی اگر 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا. 6 مہینہ تک میں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر 6 مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو نسب کا ثبوت نہیں ہو سکتا. یعنی بسم اللہ اگر کسی کی شادی ہوئی اور 6 مہینے بچہ پیدا ہوا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بچہ فلاں ہے اپنے باپ کا. لیکن اگر 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو گڑبڑ. چنانچہ حمل کی مدت بھی بیان فرمائے گی کم سے کم 6 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال. اور اسی سے پتا چلا کہ دودھ پلانے کی مدت وہ کتنی ہے 2 سال. قرآن نے کہا دوسری جگہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو 2 کامل سال تک دودھ پلائیں. یہ دودھ پلانے کی مدت ہے. 2 سال کے اندر اندر دودھ چھوڑا دینے کی کوشش کی جانی چاہیے. لیکن آپ اس کو جبر نہیں کر سکتے اس کو. یہ مسئلہ فتح ہی ہے کہ اگر عورت دودھ نہیں پلا رہی ہو اپنے شوہر سے کہتے کہ مجھ کو دودھ پلانے کی قیمت میری یہ مزدوری دے اس کے شوہر کو دینا پڑتا. یہ ہم لوگوں کے اصل میں ہے کیا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں. الحمدللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں نے اتنا عظیم الشان کام کیا تھا کہ ایک فیملی کی کا جو کانسیپٹ تھا اس میں کسی غیر کا تصور ہوتا ہی نہیں تھا. ایسا بنا دیا تھا باپ بیٹا ماں بیٹی اولاد پیرنٹس کے درمیان اتنا گہرا رخ پیدا کر دیا تھا اس کا یہ کانسیپٹ انہوں نے نہیں عربوں میں کانسیپٹ نہیں عربوں میں یہ ہے اگر بچہ ہے پیدا ہوا ہے ماں بہن میں دودھ نہیں پلاؤں گی نہیں پلائے گی دودھ کو اتنا دے تب دودھ پلاؤں گی یہ کہنا لو. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ تو یہ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے اگر کوئی
ستم رسیدہ ایسے کہہ دے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی, اس سے ایک روپیہ نہیں روزانہ لیا کروں گی, تو محلے کی عورتیں اس کو اتنا کوسے کہ گھر چھوڑ کھا لیا, گھر والے چھوڑ, محلے کی عورتیں جو سنے گا نا کتنی ظالم ہے, کتنے بچے بھی سب بول رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے ایک ماحول بنایا تھا الحمد للہ, یہ حق ہے اگر نہیں پلایا تو پلایا, نہیں کوئی گناہ, کوئی گناہ. ہاں اخلاقی مربت یہ ہے کہ رب کریم نے, یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل یہ ہے کہ پرانے لوگوں کو دیکھیے کہ پانچ پانچ تین تین چار چار نسلیں ایک چھوٹے چھوٹے گھر میں گزر جاتی تھی, نہ جھگڑا ہوتا تھا, نہ لڑائی ہوتی, نہ فساد ہوتا تھا, سب مل ملا کے رہتے تھے. یہ اسی دودھ کا اثر, سب ماں کے دودھ پینے سے بہت سارے فائدے ہیں. ماں کا دودھ پینے سے نمبر ایک بچہ صحت مند رہتا ہے, سب سے بڑی خوبی ہے, سب سے اچھی خوبی ہے کہ بچہ صحت مند رہتا ہے. نمبر دو, اس بچے کے اندر مربت محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر تین, اس بچے کی گروتھ بڑی اچھی ہوتی ہے, پیٹ اس کا کم خراب ہو جاتا ہے, یہ سب دانت اس کے بڑے اچھے نکلتے ہیں, یہ سب ساری خوبیاں ہیں. آگے چلنے کے بعد, اس نے بی بی سی لندن کی ویڈیو سن رہا تھا, اس نے بتایا کہ آگے چلنے کے بعد جو بچے دودھ پیتے ہیں, اس کے ڈبے کا دودھ پیتے ہیں, اس کو مطلب دو تین چیزیں بتائی کہ مطلب یہ کہ اس کے دانت جلدی خراب ہونے کے ڈر رہتے ہیں, اس کی آنکھ جلدی کمزور ہونے کے ڈر رہتی ہے, اور بتلایا کہ اس کی سنوائی بھی متاثر ہو سکتی ہے. یہ بتایا اس نے. یہ مسئلہ یہی ہے کہ زبر جبر نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے اس دل میں جو محبت ڈال دی ہے نا, وہ خود ہی اس کے لیے کافی. اگر کسی عورت کے اندر یہ بات نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ محبت اس کا ڈال دے, تاکہ بچے کو نہیں, دو سال کے بعد نہیں, دو سال بعد پلا سکتے, اس کے بعد سخت چھوڑایا جائے, سخت. ہاں رضاعت کے ثبوت کے لیے کہ رضاعت ڈھائی سال کے اندر ثابت ہو, ڈھائی سال کے اندر تک اگر بچے نے دودھ پی لیا تو ڈھائی سال کے بعد, یہ بہرا. اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں, تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور اس کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع آیا, پھر میری ہی طرح تمہیں پھر آنا ہے, تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے. یہ ماں باپ کی ہر بات کو سن جائے, ماں باپ جو کہے مانا جائے, لیکن اگر وہ کسی برائی اور معصیت کا کھپک میں دے تو انکار کر دیا جائے. لیکن اس میں پھر اتفاق ارشاد فرمایا کہ انکار کرنے کا بھی طریقہ بڑا ہی احترام اور ادب ہونا چاہیے, ایسا نہ انکار کیا جائے کہ ڈنڈے مار والا, ڈنڈے مار والے نہ دے. یہ بات پوری ہوئی. اب پھر حضرت لقمان کی نصیحت آ رہی ہے, اور اے میرے بیٹے, برائی اگر رائی کے دانا برابر ہو, پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں ہو, اللہ اسے لے آئے گا, بے شک اللہ ہر باریکی کے جاننے والا خبردار ہے. اللہ برائی اسی طرح سے نیکی بھی تو ہے, اسی طرح سے نیکی بھی تو ہے. فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایسا پتھر ہو جس کے اندر کوئی سوراخ دروازہ کچھ نہ ہو, اس کے اندر بھی اگر برائی کی جائے تو اللہ اس کو لے آئے گا. یہ اللہ اب یہ صبر اگر کسی بندے کے اندر سخت ہو جائے نا, تو پھر زمانے دیکھ اس کی زندگی بڑی کیا کیا جائے. بھیا دنیا میں رہتے ہوئے ایسی آزمائش واقعی ہے, ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل چاہتا ہے کہ چھوڑ کے جنگل میں چلا جاؤں, لیکن گھر کی ذمہ داریاں بھی اسی کی دی ہوئی تھی, تو چاہوں کیسے. یہ نکالا ورنہ رکھا ہی نہیں. یہ تو یہ مسائل اور حالات ہیں, آدمی کی حفظ ملازہ فرمائی تھی, اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, اس کے لیے کر رہا ہے,
اپنے لیے کیا بھائی کھایا کمایا سرم ہو گیا, کیا کس کے لیے؟ بچوں کے لیے کیا. اور وہ بچے اگر راہ راست پر رہے سبحان اللہ, اور لوگوں کو امید ہے کہ اگر وہ بچے بگڑ گئے تو وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا سارا عذاب اس کے ساتھ ہو جائے گا, اسی مار سے کروایا. اور پھر اپنے بچوں کے بنانے کے لیے حلال و حرام جائز و ناجائز سب سے آنکھ بند کر لیتا ہے, جو بچے اس کا کچھ نہیں ہے سوائے خونی رشتہ کا, کیا رشتہ اس کے ساتھ ہے, وہ باپ وہ بیٹا ہے بس, وہ اولاد قیام الدین تو اس کی
مقابلہ بن جائے گا اس کے لیے.
یہ بتایا نہیں کہ اللہ جب انتخاب کرنے لگے تو کچھ لوگ آئے ان مشورہ دینا چاہا کہ امیر المومنین آپ انتقال کر رہے ہیں بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, آئے کہ تم اس کو بیٹھاؤ, سات بچے شاید تھے اسے کچھ ہو جاتے بیٹھائے گا,
اور میں تم نے کہا کہ میرے اندر بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا,
کیا تم چاہے تو میری آخرت تباہ کر لوں. اگر یہ متقی اور ظالم و پرہیزگار ہو کہ اللہ خود دے تو آزاد ہے اس نے والا یہ, اور یہ کہ میں ناجائز طریقے پر چھوڑ کر کے جاؤں اور اس مار سے یہ گناہ کریں تو اس کا عذاب مجھے قبر میں دیا جائے, میں یہ اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, وہی رزاق وہی ضامن وہی مالک وہی آپ ہے وہی سب
کچھ. آپ طرف ہے کیا کہ یہ نیت اور خیال اور فکر اور عقیدے کی پختگی ہوتی ہے,
عقیدے کی پختگی ہوتی ہے, یہ بس
جس کا جتنا خیال پختہ رب کریم کی ذات پر ہوگا اسی قدر اس قسم کی باتیں کرے گا. اور چونکہ ہمارے آپ کے حالات یہ ہے کہ دنیا اس قدر جناح پر سوار ہو چکی ہے, اس قدر سوار ہو چکی ہے کہ یعنی اگر اہل تصوف کی نگاہ سے ہمارے ایمان کا جائزہ لیا جائے تو ہم ایمان والوں کی جماعت پہ کھڑے ہونے لائق نہیں, کھڑے ہونے لائق, لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ مومن ہیں, اور دعا یہ کہ اللہ اسی کو تو قبول فرما لے. یہی پتا کیا سبحان اللہ, یہ محبت فرمایا گیا کہ بندہ گناہ
چھوک کر کے کرے دیکھ کر کے کرے کسی بھی طریقے سے کرے, کسی کو سورہ زلزال میں بنوا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ, جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھے گا
ذرہ برابر برائی کرے گا.
اللہ آخری نصیحت جو قرآن نے بیان فرمائی ہے تھے لقمان حکیم کی عمر ہے, فرمایا بات سی بس ختم ہو جائے گی, یا بنی آقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر فاصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر, اور جو افتاد یعنی مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر, بے شک یہ ہمت کے کام ہے, ولا تصعد خدك على الناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور, اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمین پر اتراتا نہ چل, بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا, اقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, درمیانی چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی دی ہے. اب ایک نصیحت کو جائزہ لگی ہے, نماز پر اور بھلائی کا حکم دے برائی سے روک, تین اہم کام بتائے, تین اہم کام, سب سے پہلی بات تو نماز پڑھنا ہے, نماز تو کسی صورت سے ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہمارے بستی ضلع ہے, آپ جانتے ہوں گے نام سنا ہوگا جو لوگ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, دارالعلوم فیض الرسول براؤ شریف, وہ ایک عارف بلّہ ولی کامل کے قائم کے مدرسہ ہے, حضرت اللہ حضرت صوفی شیخ محمد یار علی رحمۃ اللہ
یہ صاحب وہ عظیم الشان ولی کامل بھی حالیہ
35 سال پہلے انتقال ہوئے
حالیہ
ان کے بیٹے وغیرہ اس وقت مدرسہ چلا رہے ہیں
یعنی اس عہد میں ان کی مثال اپنی آپ مثال ہے 45 سال تک ان کی تکبیر اولا خوف تھی
ربی رما جانتے ہیں ربی تحیم اللہ
اکبر 45 سال تک جماعت سے نماز پڑھی ہے
ان کی شیخ طریقت سیدنا شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عظیم شان بزرگ یہ بھی تھے ایسے سیدنا شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ پوری ہوئے جب چلنے لگے تو کہا کہ میاں جا تو رہے ہو نماز تو نماز پڑھنا ہوتا ہی ہے جماعت سے نماز پڑھنا ہوتا ہی ہے کوشش کرو تکبیر اولا نہ فوت ہونے پائے اپنے شیخ کی زبان پر ایسا عمل کیا کہ 45 سال تک سفر ہو حضر ہو تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی اپنے ساتھ ہمیشہ اتنے آدمی لے کے چلتے تھے کہ جماعت سے اپنے خاص کہیں جانا ہوا چار آدمی پانچ آدمی ساتھ میں چلا کرتے تھے اور اللہ نے ایسی برکت انہیں عطا فرمائی تھی بس ہو ٹرین ہو کہیں بھی ہو نماز جماعت سے پڑھنا ہے ان کو ٹرین چلی جائے چلی جائے اسٹیشن پر رکے نماز کا ٹائم ہے جماعت سے نماز پڑھنے سے باقاعدہ اطمینان سے تکبیر ہوگی اقامت ہوگی نماز پڑھی جائے گی تب جائیں گے اور اللہ نے وہ برکت دی تھی کبھی ان کی جماعت سے نہیں تو جب بندہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے نا اور بے قریب اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے کچھ نہیں اس کا کیا جائے تو اللہ اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے نمبر 2 امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بڑا اہم کام بہت اہم کام یقین کیجیے کہ روح کو تباہ دینے والا کام ہے قرآن کہتا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور جو پریشانی تجھ پر پڑے اس پر صبر کر تو اس سے یہ ہمت والوں کا کام ہے گویا پتا چلا کہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی اچھے کام کی بات کرنا حکم دینا اور برے بات سے روکنے میں راستے میں رکاوٹیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی تمہیں آزمایا جائے گا تپایا جائے گا تم کو پریشان کیا جائے گا تمہارے خلاف سازشیں کی جائیں گی اتنا ذالک من عزم الامور یہ بڑے ہمت کے کام ہے یہ بڑے ہمت کے کام ہے اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ایسے مراحل پر اپنے اصول پر قائم رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں صاحب عظیمت شمار کیا جاتا ہے یہ معمولی بات نہیں یہی وجہ ہے کہ اس منزل پر بہت سارے لوگ قائم نہیں رہ سکتے بہت سارے لوگ شروع میں کچھ دن چلتے ہیں لیکن پھر جب آزمائشوں کے منزل آئے تو پھر قدم غرق جاتا ہے پھر عظیمت پڑھنے والا ہوتا ہے پھر رخصت پر شروع کر دیا جاتا ہے حدیث پاک ہے کہ بار بار سنایا ہے کہ سب سے قوی ایمان ہے کہ کوئی بری چیز دیکھو تو اس کو ہاتھ پکڑ کے اگر نہیں ہے تو زبان سے کہہ کر کے روکو اور اس سے بھی گئے گزرے تو اس کو دل سے پورا جانو یہ سب سے کمزور کر جائے یہ منزل آ جاتی ہے اس کے لیے اللہ صاحب عظیم کرائے اور کسی سے بات کرنے اپنا رخسارا قد نہ کر اور آپ صاحب یعنی کوئی تم سے بات کر رہا ہے تو تم اس کو حقیق جان کے چہرہ پر کرو نشانی بگاڑ لے نہیں
یہ مغرورا اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو اپنے گھر پہ لیے جا رہے ہیں ایک خاتون ضعیف العمر خاتون راستے مل گئی اور اللہ کے رسول سے بات شروع کر اور بات کرتی چلی جا رہی سب بات ہی ختم نہیں ہو رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات انتہائی توجہ سے سنتے چلے جا رہے ہیں اللہ ہمارا حال یہ کہ ہم سنت تو کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے بات یہ چلی جا رہی تھا
اور حضور ہے کہ سنتے چلے جا رہے ہیں. اب بتاؤ دوبارہ کہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک فرمائی, حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر یعنی ایک روایت آئی ہے کہ ایک صاحب نے حضور کے کان میں گفتگو شروع کی,
حضور کان نہیں ہٹا رہے, دیر تک وہ بات کرتے رہے, حضور کان لگا کے سنتے رہے ان کی بات,
جب ان کی گفتگو ختم ہوئی تو حضور نے کان
لگایا اپنا کان لگایا.
ایک ضعیفہ ہے پوری مدینے کی گلیوں میں ان کے ساتھ لوگ پھر رہی ہے, کوئی بات تھی کہیں جا رہا تھا کچھ وہ تلاش کر رہی تھی, حضور چلے جا رہے ساتھ, ابھی پیشانی اقدس کے اوپر ناراضگی کا اثرات تک رہی ہے. آج کر کے دیکھ لیں لکھی تھی اللہ, یہ مغرورہ طریقہ ہے کسی سے بات کر رہی ہے, امیر ہو چھوٹا ہو غریب ہو بڑا ہو اپنا ہو پرایا ہو, اس سے بات کرنے میں کبھی ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اپنے آپ کو غرور تکبر کی بو محسوس ہو. نمبر ایک, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پر اکڑ کر دینا چاہیے. مرحون کہتے ہیں نہ بہت تیز چلنا نہ بہت سست چلنا, بہت سست چلنا یہ غرور کی علامت بن جائے گی, اور بہت تیز رکھ ڈلتا ہے آدمی تو کہہ رہے شورا پر اس کے اندر اللہ کے رسول میانہ روی سے چلا کرتے, حضور کو ہر عمل میانہ سوتا تھا, سنا ہے کہ خیر العمور اوسط ہوا, سب سے اچھا عمل سب سے اچھا عمل بیچ والا ہے. یہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر. اور پھر وقصد فی مشی کا وغدد من صوت کا, درمیانی چال چلے, قرآن خود کہہ رہا ہے جب چلا کرو تو بہت بھاگتے ہیں بھی. ہم اس کا یہ بھی مطلب نہیں صاحب کہ ایک اندھا کنویں میں گرنے جا رہا ہے تو آپ صاحب اس طرح سے جائیے, یہ بنا کیا گیا ہے, اس کو دوڑنا ہی پڑے گا. اور وغدد من صوتک, اپنی آواز کو پست کر چیخ کر کے بولنا ناپسندیدہ آواز ہے, اور نہ اتنا آہستہ بولا جائے کہ سب سنائی نہ پڑے, اتنی آواز ہو کہ سامنے والے کو سنایا بھی جا سکے اور ماحول پر کوئی تکبر کی کیفیت پیدا ہو پائے. اسی لیے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز کوئی پسند کرتا ہے, اگر کوئی چیخنا شروع کر دے تو, اس لیے منع فرمایا گیا ہے. اور پھر نرم روی سے بات کرنے میں جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ چیخ کر کے بات کرنے میں نہیں ہوتا ہے, یہ بات نہیں. یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہے, اس کے علاوہ بہت ساری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جس کا پورا ایک باب پالا گیا ہے. فرمایا انہوں نے کہ اللہ کو جب کوئی چیز سونپ دی جائے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے, وہ نیچے اقوال میں سے رسیدوں میں سے, اور فرمایا کہ جب کسی مجلس میں پہنچو پہلے اسلامی طریق کے مطابق سلام کرو, پھر مجلس کے ایک طرف بیٹھ جاؤ, دوسرے نہ بولیں تو تم بھی خاموش رہو, اگر وہ لوگ ذکر اللہ کریں تو تم ان میں سب سے پہلے زیادہ حصہ لو, اور اگر وہ گپ شپ کریں تو تم اس مجلس سے چھوڑ. پڑھا گیا کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو رائی کی بھری ہوئی ایک تھیلی اپنے پاس رکھ لی تھی, اور ہر نصیحت پر کے بعد ایک دانہ اس میں سے نکال لیتے تھے یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی. آپ نے فرمایا بچے اگر اتنی نصیحت کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا,
چنانچہ آپ کے صاحبزادے کا بھی یہی حال ہوا. یہ بہت عظیم شان نصیحت ہے حضور الرحمٰن کی. فارسی میں ہم نے پڑھا تھا بچپن میں فارسی پڑھتے سب پنگ لقمان لقمان کی طور سے اسی میں سے تبدیل ہوا ہے کہ اگر کوئی دوست تیرے خوشحالی میں تیرا دوست ہے وہ تیرا دوست نہیں ہے, جو تیری مصیبتوں میں تیرے کام آئے تیرا دوست ہے. دوست اور دشمن نہ خوف کے سود و زیاں بے آزما, دوست اور دشمن کو نہ خوف نقصان کو پہچانو, وہ ساری باتیں. تو سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ علیہ السلام کی علی نبینا و علیہ السلام کی نصیحتیں تھیں یہ, اور یہ تقریباً 19 آیتیں پوری ہوگی انشاءاللہ. اگلے ویک سورہ لقمان پوری جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی عزیز رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے. اللہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما. قرآن پاک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے, اور حشر کے دن مالک مولا اسے ہمارے لیے نور بنا دے, پل صراط کا حادی بنا دے, پل صراط سے گزارنے والا بنا دے, میزان عمل پر عمل خیر کے لیے بدنی بنا دے, اور جب حساب شروع ہو تو ہمارے لیے حجت کرنے والا بنا دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا مولانا محمد والی واصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.